الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، عید کے موقع پر یونیفارم سویل کوڈ سے متعلق جو باتیں بتائی گئیں انہی سے متعلق کچھ اور باتیں اس وقت انشاءاللہ عرض کی جائیں گی. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ بتائی گئی کہ ہم مذہب اسلام کے پابند ہیں اور مذہب اسلام اللہ تعالی کا اتارا ہوا ہے اور اس کے جتنے احکام ہیں، خواہ عقیدوں سے متعلق ہوں، عبادتوں سے متعلق ہوں، اخلاق، معاشرت اور معاملات سے متعلق ہوں، سبھی شعبوں سے متعلق سبھی احکام اللہ تعالی نے خود بیان کیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکام بیان فرمائے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے. لہذا ہم جیسے مسجد میں مسلمان ہیں اور پابند شریعت ہیں، ایسے ہی ہم اپنے گھر میں بھی مسلمان ہیں اور پابند شریعت ہیں. جیسے ہم مقیم ہو کر پابند شریعت ہیں، مسافر ہو کر بھی پابند شریعت ہے. کوئی ایسا وقت نہیں آتا، کوئی ایسی جگہ نہیں آتی کہ ہم وہاں شریعت کے پابند نہ ہوں. اور جہاں کہیں یہ خدشہ ہوتا ہے، وہاں اللہ نے راستہ بند کر دیا. جیسا کہ بات بتائی گئی کہ بعض موقعوں پر اللہ تعالی نے اپنی نبی کی زبان سے کہلوایا کہ آپ کہیے، مجھے کسی بات کا کوئی اختیار نہیں. اگر شریعت میں، احکام میں تبدیلی اور ترمیم کا اختیار ہوتا تو میں کرتا، لیکن مجھے کوئی اختیار نہیں. جو بات اللہ میرے دل میں نازل کرتے ہیں یا سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میرے پاس پہنچاتے ہیں، میں انہی باتوں کو پہنچانے کا، کہنے کا مکلف ہوں. اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا. سورہ تحریم پڑھیے، کس قدر وضاحت کے ساتھ اللہ تعالی اپنے نبی سے خطاب فرماتے ہیں. ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، شہد کا استعمال نہیں کروں گا. اللہ کا خطاب ہو گیا، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ کیوں اس کو حرام قرار دیتے ہیں؟ آپ یہ قسم کیوں کھاتے ہیں کہ آپ شہد کا استعمال نہیں کریں گے؟ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قسم توڑ دی اور شہد کا استعمال شروع کیا۔ جہاں کہیں ایسا خدشہ ہوتا، ایسی بات پیش آتی، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی۔ لہذا ہم پوری طرح سے پابند ہیں، جیسے مسجد میں پابند ہیں ایسے ہی بازار میں بھی پابند ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ جو مسائل معاشرت کے ہیں، سماج کے ہیں، اور جو چیزیں دوسری قومیں کرتی ہیں، جیسے نکاح میں سب شریک ہیں، مسلمان جیسے آپس میں نکاح کرتے ہیں اسی طرح سے ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، جین وہ لوگ بھی کرتے ہیں، بدھ مت والے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے سب کرتے ہیں، ان کا اپنا اپنا الگ الگ طریقہ ہے، لیکن مسلمانوں کا جو طریقہ نکاح کے باب میں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا بیان کیا ہوا ہے۔ نکاح آزادی سے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہی ہو سکتا ہے، مسلمان مرد اور مسلمان عورت، اور پھر ایک وکیل ہوگا، دو گواہ ہوں گے، اور وہ دو گواہ مسلمان ہوں گے، اور حکم ہے اعلن النکاح واجعلوه فی المسجد، نکاح کا اعلان کیا کرو اور اس کو مسجد میں رکھا کرو۔ یہ حکم دیا گیا کہ اعلان خوب کرو تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ یہ کیسا رشتہ ہے، رشتے پر کوئی سوال نہ اٹھائے، کل انگلی نہ اٹھائے۔ اس لیے حکم دیا گیا اعلان خوب کیا کرو اور اس کو مسجد میں رکھا کرو تاکہ پاکیزہ ماحول میں پاکیزہ رشتہ قائم ہو جائے۔ یہ نکاح کا معاملہ ہے، جبکہ دوسری قوموں میں ایسا نہیں ہے، ان کے یہاں وکیل اور گواہوں کی ضرورت نہیں اور دوسرے مسائل نہیں ہیں۔ اور آگے چل کر طلاق کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ لوگ طلاق کو ظلم سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت میں ظلم کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، طلاق ظلم نہیں ہے۔ ظلم دور ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، اس کا ایک بہترین حل ہے۔ ہاں، بلا وجہ بے ضرورت جلد بازی میں طلاق دینا واقعتاً گناہ ہے اور وہ ظلم ہوگا۔ اگر ایسا نہیں بلکہ ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں صحیح رشتہ قائم کرتے ہیں اور پھر نکاح ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے دونوں کا مزاج نہ ملے۔ کبھی لڑکے کا مزاج لڑکی سے نہیں ملتا، کبھی لڑکی کا مزاج لڑکے سے نہیں ملتا، باوجود ساری کوشش کے موافقت نہیں ہوتی، کبھی کوئی اور تیسری بات ہوتی ہے اور یہ پریشانی بڑھتی رہتی ہے۔ اس وقت حل یہی ہے کہ سمجھانے کی جتنی کوششیں ہیں وہ ساری کوششیں کی جائیں۔ اللہ نے سورہ نساء میں ان کوششوں کو بیان کیا ہے، کس طرح سے نکاح قائم رکھا جائے، وہ ساری تدبیریں اللہ نے بتائی ہیں۔ لیکن اگر وہ ساری تدبیریں ختم ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، اور دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے لیے پریشانی کی ہو جائے، اب بہترین حل ہے کہ عافیت کے ساتھ اچھے طریقے سے الگ ہو جائیں، یہی اس کا حل ہے۔ اور ایک طلاق دی جائے، ایک طلاق دے کر الگ الگ ہو جائیں، کل آئندہ اگر میاں بیوی میں وہ نااتفاقی دور ہو گئی، دونوں کو اپنی اپنی غلطی کا احساس ہوا، یا جس نے آگے بڑھا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اگر ایک طلاق دیں گے، کل ملنے کے لیے اللہ نے گنجائش رکھی ہے. اگر عدت کے اندر ملتے ہیں تو نیا نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور اگر عدت پوری ہو جاتی ہے تو نیا نکاح کیا جائے گا نئے مہر کے ساتھ. یہ طلاق دینے کا یہ فائدہ ہے. ہاں, تین طلاق دینا بہت بڑا گناہ, گناہ کبیرہ ہے, لیکن بسا اوقات تین طلاق کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. مثلا ایک شخص ہے, وہ ظالم ہے, اپنی بیوی کو ستاتا ہے, پریشان کرتا ہے, اسے نہ چھوڑتا ہے, آزاد کرتا ہے, نہ ہی اسے نان نفقہ دیتا ہے, کسی طرح سے اسے آزادی کے ساتھ رہنے, سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیتا. اب ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ اگر ایک طلاق اس سے دلوائی جائے گی تو طلاق دے کر پھر رجوع کر لے گا. ایسے موقع پر ظالم سے چھٹکارا کی صورت علماء نے یہی بیان کی ہے کہ اس ظالم کو زبردستی کہہ کر اس سے تین طلاق دی جائے تاکہ آئندہ اسے کوئی موقع نہ رہے, ستانے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے کوئی صورت نہ رہے. تو طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا, عورت کو طلاق کا اختیار کیوں نہیں دیا؟ آج کے اس ماحول میں بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ مرد لوگ جلدی کرتے ہیں اور طلاق دے دیتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے, اگر طلاق کا اختیار عورت کو ہوتا, مرد لوگ آج کل جو جلد بازی کر رہے ہوئے ہوتے ہیں, غور کیجئے, عورت اپنی فطرت میں جلد باز واقع ہوئی ہے. جس قدر واقعات ہو رہے ہیں 100 گنا واقعات بڑھ جائیں گے. عورت جہاں کوئی اس کے مزاج کے خلاف بات پیش آئی تو اس کا پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے, میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں, اس کا پہلا جملہ ہی یہی ہوتا ہے. یہ تو تجربہ کی بات ہے, 100 گنا واقعات پیش آئیں گے زیادہ. اس لیے اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. ہاں, عورت کو اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, خلا کا اختیار دیا ہے. خلا کی صورت یہ ہے, اگر مرد چھوڑنے پر راضی نہیں اور عورت مجبور ہے اور چھوڑنا چاہتی ہے, جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک صحابی آتی ہیں, کہتی ہیں, یا رسول اللہ, اسلام میں نفاق اچھی چیز نہیں ہے, اسلام میں نفاق اچھی چیز نہیں ہے, اور میں اپنے شوہر سے راضی نہیں ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں, رسول اللہ, میں مجبور ہوں, میں اس کے ساتھ نباہ نہیں سکتی. تو آپ فرماتے ہیں, اس نے جو مہر تم کو دیا ہے, کیا وہ مہر واپس کر سکتی ہو؟ اس نے کہا, ہاں, وہ پورا مہر بھی, اور اگر کچھ زیادہ چاہے تو زیادہ دینے بھی تیار ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, زیادہ کی اجازت نہیں, جتنا مہر اس نے دیا ہے اسے واپس کرو اور خلا لے لو. آپ نے خلا کرایا. تو کبھی ایسی صورت ہوتی ہے کہ مرد تیار نہیں ہوتا اور عورت مجبور ہوتی ہے اور پریشان رہتی ہے, چھٹکارا چاہتی ہے. شریعت نے اسے خلا کا اختیار دیا, اور خلا کی یہ صورت رکھی کہ مہر واپس کرے, اور شوہر سے کہا جائے گا کہ وہ خلا کے الفاظ پیش کرے گی, تو اسے منظور کر, کہ میں نے اس کو منظور کر لیا. جہاں اس نے منظور کیا, خلا واقع ہو جائے گا, طلاق بائن پڑے گی. یہ صورت اللہ نے رکھی ہے, اور یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ بات کہی, یہ تو پوری ایک تفصیل ہے, اور پوری تفصیل کے ساتھ شریعت نے ان باتوں کو سمجھایا ہے. اور جو کتابیں ہیں مسائل کی, ان کتابوں کو پڑھیے کہ سینکڑوں صفحات لکھے گئے ہیں, کس طرح سے طلاق واقع ہوگی, خلا ہوگا, کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا تفصیلات ہیں. بھلا بتائیں, کس مذہب میں یہ باتیں ہیں؟ کون سا مذہب ہے جو ان باتوں کو پیش کرتا ہے؟ تو طلاق سے متعلق یہ مسائل ہوئے. اب وراثت کے مسائل کیا ہیں؟ وراثت کے مسائل یہ بھی معاشرتی مسائل میں آتے ہیں. معاشرتی مسائل میں جو وراثت کے مسائل آتے ہیں, غور کیجئے کہ اللہ نے نہ نبی کو اختیار دیا نہ فقہاء کرام نے اپنے اجتہاد سے اپنے قیاس سے مسائل نکالے, بلکہ براہ راست سارے مسائل خود اللہ ہی نے بیان کیے. چنانچہ چوتھا پارہ سورہ نساء اٹھا کر دیکھیے, سورہ نساء میں جو آگے دوسرا رکوع ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, خود اللہ پورے ایک رکوع میں وراثت کے اور میراث کے مسائل بیان کر رہے ہیں. وراثت کے مسائل بیان کرتے ہوئے جو پہلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ سنیے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, تمہاری اولاد سے متعلق اللہ حکم دیتے ہیں. اللہ کا حکم ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ مرد کو عورت کا دگنا حصہ ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, ایک مرد کو دو عورتوں کا حصہ ملے گا. اب سوال ہوتا ہے یہ کیوں ہے؟ وجہ تو اللہ جانے, لیکن جو بظاہر وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد کے ذمے کمائی رکھی ہے. مرد اپنی ماں کا اپنی ماں کے اوپر خرچ کرنے والا ہے, مرد اپنی بیوی پر خرچ کرنے والا ہے, مرد اپنی بیٹیوں پر خرچ کرنے والا ہے. اللہ نے وسعت دی ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہنوں پر خرچ کرے. جیسی جیسی وسعت ہے مسائل ویسے ویسے آتے ہیں. اب اگر مرد کو دگنا حصہ دو حصے نہیں دیے جائیں گے, بیچارہ خرچ کہاں سے کرے گا, کہاں سے لائے گا؟ اس کی کمائی کی ایک حد ہوتی ہے, وہ اپنی حد میں کمائے گا, لیکن آگے بڑھ کر وہ کہاں سے لا سکتا ہے؟ اور جہاں عورت کو اللہ ایک حصہ دے رہے ہیں, غور کیجئے یہ بھی اس کے حق میں زائد ہے, لیکن اللہ اپنی مہربانی سے دے رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہیں بھی کسی عورت پر کمائی نہیں رکھی. اگر وہ بیٹی ہے, باپ کی ذمہ داری ہے, بہن ہے, بھائی کی ذمہ داری ہے, اور اگر وہ بیوی ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے. اللہ نے مردوں پر رکھی ہے ذمہ داری, عورت پر اللہ نے کہیں نہیں رکھی. پانچویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں. الرجال قوامون علی النساء, قوام یعنی مردوں کی زندگی خود ان کی کمائی سے قائم ہے, ایسے ہی عورتوں کی زندگی مردوں کی کمائی سے قائم ہے. وہ قوام ہیں, زندگیوں کو قائم رکھنے والے ہیں. الرجال قوامون علی النساء, ذمہ دار ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, اس لیے بھی مرد کا حصہ زیادہ ہے, مرد کو فضیلت ہے کہ وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے ان کے ذمے رکھی, یہ کمائی ان کے ذمے رکھی. دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے, مسجد بنانا بہترین کام, مدرسہ بنانا بہترین کام ہے, مکتب بنانا بہترین صدقہ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کتنے پیارے الفاظ ہیں حدیث پاک کے, کہ ایک آدمی نے بہت کچھ خرچ کر کے اپنی بیٹی کی اس نے شادی کرائی. شادی کرنے کے بعد کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا, نکاح ختم ہو گیا. اب وہ یعنی اس کی بیٹی وہاں سے متعلقہ ہو کر یا خلا والی ہو کر یا اس کے شوہر کی وفات ہو گئی, پھر وہ اپنے باپ کے پاس آ جاتی ہے. اب اس قدر اس نے پوری زندگی کمائی خرچ کیا, نکاح کے موقع پر بڑا زبردست خرچ برداشت کیا, پھر وہ واپس آتی ہے تو وہ زبان سے نہ کہے, دل تو کہے گا کہ پریشانی اور آفت پھر سے آ گئی, یہ پریشانی اور آفت پھر سے آ گئی. اللہ کے نبی کیا فرماتے, فرمایا اللہ ادلکم اللہ افضل صدقتی ابنتک مردودتن الیکا لیس لہا کاسب غیرکا, فرمایا کیا بہترین صدقہ نہ بتاؤں میں تم کو, کیا بہترین صدقہ میں تم کو نہ بتاؤں, تمہاری بیٹی تمہارے پاس واپس آ جائے اور اس کے لیے تمہارے علاوہ کوئی کمائی کرنے والا نہ ہو, کوئی تمہارے علاوہ کمانے والا نہ ہو, تمہارے پاس واپس آ جائے, طلاق لے کر یا خلا لے کر یا شوہر کی وفات ہو کر واپس آتی ہے اور اس کے باپ کے سر پر پھر سے اس کا بوجھ پڑتا ہے. اللہ کے نبی فضیلت سنا رہے ہیں, اب جو خرچ کرے گا بہترین صدقہ ہوگا, یہ صدقہ مسجد بنانے سے بھی افضل ہوگا, یہ صدقہ مدرسہ اور مکتب بنانے سے بھی افضل ہوگا, یہ صدقہ پیاسوں کے لیے کنواں کھود کر دیے جانے سے بھی افضل ہوگا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے مرد کے ذمے دوہری ذمہ داری رکھی اور اس کا حصہ بڑھا دیا, تو بڑھانا معمولی نہیں ہے, اس کے پیچھے خرچ کرنے کا ایک بڑا اللہ نے اس کے ذمے حکم رکھا ہے کہ وہ خرچ کیا کرے گا. اس لیے مرد کو دوہرا حصہ ہے, عورت کو اکہرا حصہ ہے. آگے چل کر مسائل ہیں کہ باپ ہو تو باپ کو کتنا ہے, ماں کو کتنا ہے, ماں باپ کے ساتھ بھائی ہو تو پھر حصہ کم ہو جاتا ہے, اور بھائی بہن نہ ہو تو حصہ بڑھتا ہے, ماں باپ کے ساتھ اولاد ہو تو حصہ کم ہو جاتا ہے, اولاد نہیں ہے تو حصہ بڑھ جاتا ہے. پھر آگے چل کر شوہر کو بیوی سے کیا حصہ ملتا ہے, بیوی کو شوہر سے کیا ملتا ہے, اور اگر شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کا حصہ کم ہوتا ہے, اسی طرح سے بیوی کی اولاد ہے تو شوہر کا حصہ کم ہو جاتا ہے. یہ سارے مسائل خود قرآن نے بیان کیے, سورہ نساء میں دوسرے رکوع میں موجود ہیں اور تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. اور اگر ایک سانس سول کوٹ اللہ اسے زیر زمین دفن فرمائے, خدا نہ خواستہ قائم ہو جاتا, تو پھر آدمی اپنی نظر سے سوچتا اور یہ سوچتا کہ مرد کو جس طرح سے دگنا حصہ ہے, عورت کو اکہرا حصہ ہے, کیا ہی اچھا ہوتا دونوں کو برابر برابر کر دیا جائے, دونوں کو برابر برابر دیا جائے. اور آگے چل کر یہ سوچتا کہ بیوی انتقال کرتی ہے شوہر کو زیادہ ملتا ہے, شوہر انتقال کرتا ہے بیوی کو کم ملتا ہے, دونوں کو ایک ساتھ کر دیا جائے, یہ تفریق نہ رکھی جائے. ایسی غلط فہمی ہوتی الامان الحفیظ کہ اس کا کوئی علاج نہ ہوتا. ایسے ایک دو نہیں سینکڑوں مسائل ہوں گے جو مصیبت کھڑے کر دیں گے. اور پھر جو مذہب اسلام اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ مذہب بھی باقی نہیں رہے گا, یہ مذہب ختم ہو جائے گا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ شریعت مطہرہ جو احکام بیان کرتی ہے, یہ براہ راست اللہ کے بیان کیے ہوئے ہیں, خود اللہ کے نبی نے بھی بیان نہیں کیے, صحابہ نے بیان نہیں کیے, فقہا اور علماء نے بیان نہیں کیے. اس لیے ایک ایک مسئلہ بہت اہم ہے, ان مسائل کو سیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. میں نے یتیم پوتے کی بات کہی تھی, یتیم پوتا وہاں بھی لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے, یا یوں سمجھیے کہ باپ کے سامنے بیٹا انتقال کر جائے تو پھر بیٹے کو باپ سے حصہ نہیں ملے گا, اور جب بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا تو اس کی اولاد کو بھی حصہ نہیں ملے گا, اس کی اولاد کو حصہ نہیں مل سکتا ہے. اب رحم اور ترس آتا ہے, پہلے سے اس کا باپ چلا گیا اور اس کو دادا سے وراثت کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے نہیں ملتی کہ پوتے سے آگے خود جو دادا تھا اس کی اولاد ہے. پوتے کا رشتہ دور ہو گیا اور بیٹوں کا رشتہ قریب ہو گیا, مرنے والے سے بیٹوں کا رشتہ قریب ہے اور پوتے پوتیوں کا رشتہ دور ہے، بیچ میں ایک واسطہ آ گیا کہ یہ بیٹے کی اولاد ہے، براہ راست دادا کی اولاد نہیں ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ مرنے والا جو مر رہا ہے پہلے اس کی اولاد کو دیں گے، بعد میں اولاد کی اولاد کو، اگر اولاد نہ رہے گی، اولاد نہیں رہے گی تو اولاد کی اولاد کو دیں گے، لیکن جب اولاد ہے تو پھر اولاد کی اولاد کو دے نہیں سکتے۔ اب رہا مسئلہ کہ وہ یتیم ہے اور اس کے ہاتھ خالی ہیں، پریشان ہیں، شریعت نے اس کا حل رکھا ہے۔ یہاں اس پر اعتراض کرنا بالکل بیکار ہے، اس لیے کہ اگر کسی کی غربت کے اوپر، فقیری اور محتاجی کے اوپر مدار رکھا جاتا، قیامت تک میراث تقسیم نہ ہوتی۔ کوئی انتقال کرتا تو ہر یہ کے دعویٰ کر دیتا کہ مجھ سے زیادہ اس وقت کوئی غریب نہیں ہے، میں زیادہ محتاج ہوں، میں زیادہ حاجت مند ہوں، میں زیادہ اس وقت غریب ہوں، مجھے دیا جائے، وراثت تقسیم نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ نے براہ راست فیصلہ کیا کہ جو جس قدر مرنے والے سے رشتہ میں قریب ہوگا اسے حصہ ملے گا، جو جتنا دور ہوگا اسے حصہ نہیں مل سکتا۔ تفصیلات کتابوں میں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، اس کو سمجھا جائے۔ اس لیے یتیم پوتے کی وراثت پر اعتراض کرنا میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو شریعت کے دائرے سے باہر کرنا ہے۔ پہلے شریعت کے مسائل ہم سمجھیں اور شریعت کیا کہتی، اس کے راز کیا ہے، رموز کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں، ان باتوں کو ہم سمجھیں۔ اب رہا مسئلہ یتیم پوتے کے حق میں وصیت کی جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے جو سابق شیخ الحدیث تھے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، آپ کی زندگی میں آپ کے بڑے بیٹے انتقال کر گئے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دو بچے چھوڑے جو حضرت کے پوتے ہوتے ہیں۔ انتقال کے بعد دو تین دن کے بعد گھر میں کئی رشتے دار جمع تھے، حضرت نے سب رشتے داروں کو جمع کر کے وصیت کی اور یہ لکھوایا باضابطہ کہ میرے مرنے کے بعد میرے ان دو پوتوں کو میری میراث میں سے میرے ایک لڑکے کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا حصہ میرے ان دو پوتوں کو دیا جائے۔ باضابطہ مسئلہ لکھوایا، وصیت لکھوائی۔ لوگ وصیت تو لکھواتے نہیں، وصیت جیسی کرنی ہے ویسی تو نہیں کرتے۔ ہاں یہ کہتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ ان کو میں دے دوں یا ان کو دے دیا جائے، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ شریعت وصیت کن الفاظ میں کرنے کو کہتی ہے، ان الفاظ میں وصیت کی جائے گی تو معتبر ہوگی۔ بہرحال نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، وصیت کے مسائل اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو معاشرتی اور سماجی مسائل میں آتے ہیں، اور یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ وہ ہے کہ جتنے سماجی مسائل ہیں ان سب میں ایک قانون نافذ کر دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ قانون کس کا نافذ ہوگا، کیا قرآن کریم کا، کیا حدیث رسول کا، یا کسی اور کا جس کو قانون بنانے کا حق ہی نہیں ہے، جو قانون بنانا جانتا ہی نہیں ہے اور قانون بنانے میں اس کی نظر کے اندر گہرائی اور گہرائی ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں یہ تحفتن دیا ہے، سارے مسائل اللہ نے، اللہ کے رسول نے بیان کر دیے۔ اس لیے اللہ سے مانگی جائے، یہ دعا تڑپ کر مانگے، جو مصیبت قائم ہوئی ہے اللہ اسے ختم کرے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اور ہماری اولاد کو، بلکہ نسل دل نسل کو شریعت پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اس آیت میں جو سورہ نساء کی ہے، ایک واقعہ ہے جو ترمذی شریف میں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر، عبداللہ ابن زبیر کے والد حضرت زبیر، ان کا ایک باغ تھا اور ان کے باغ کے بازو میں ایک انصاری کا باغ تھا۔ حضرت زبیر اپنے باغ کو پانی سے سیراب کرتے تھے اور پھر وہ پانی جو پڑوسی انصاری تھا اس کے باغ میں جاتا. انصاری شخص نے اللہ کے نبی سے شکایت کی. پہلے حضرت زبیر سے کہا کہ میرے باغ میں پانی چھوڑو, انہوں نے انکار کیا. اللہ کے نبی سے شکایت کی. اللہ کے نبی نے زبیر سے فرمایا, اے زبیر, پانی اپنے باغ کو سیراب کرو, پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی انصار کے باغ کو بھیجو, وہاں تک پہنچاؤ. یہ سننا تھا وہ انصاری شخص ناراض ہو گیا. اس نے کہا, یا رسول اللہ, آپ نے یہ فیصلہ ناانصافی کے ساتھ کیا ہے. یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ زبیر آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہوتے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ زبیر آپ کے رشتہ دار ہیں. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. فرمایا, اے زبیر, ایسا کرو کہ پانی پہلے اپنے باغ میں پہنچاؤ اور پھر دیوار تک پانی روکے رہو. جب دیوار تک پانی پہنچ جائے, منڈیر ہو جائے, یعنی پانی لبا لب بھر جائے, پھر بازو والے کو پانی دینا. پہلا جو فیصلہ آپ نے کیا تھا انصاری کی رعایت میں کیا تھا اور سمجھوتا کرایا تھا, لیکن جب وہ مانا نہیں تو پھر جو شریعت کا حکم ہے وہ سنایا. جو شرعی حکم ہے, جو صحیح فیصلہ ہے, وہ آپ نے کر دیا. اب آیت کریمہ نازل ہو گئی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قسم بخدا وہ مومن نہیں ہو سکتے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام معاملات میں اے نبی, اے پیغمبر, آپ کو حکم بنائیں, فیصلہ کرنے والا آپ کو بنائیں اپنے معاملات میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا. پھر آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلہ سے متعلق ان کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو, کوئی سوال نہ ہو. نبی نے جو فیصلہ کر دیا اس سے متعلق کوئی اعتراض نہ ہو, اشکال نہ ہو, سوال نہ ہو, تنگی نہ ہو. حرج مما قضیت یسلم تسلیما. اور آپ کے فیصلہ کے سامنے سر جھکا دیں. جب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے اللہ نے آیت کریمہ نازل کر دی. مفسرین لکھتے ہیں, صاحب روح المانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ وغیرہ, یہ حکم آپ کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. قیامت تک جتنے فیصلے آئیں گے وہ سب کے سب شریعت کے موافق حل ہوں گے, شریعت مطہرہ کے موافق حل ہوں گے. اگر کوئی قرآن کے فیصلے کو, اللہ کے نبی کے حدیث کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اور وہ ادھر ادھر چلا جائے گا, خدا کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. یہ حکم ہے قرآن کریم کا. اس لیے اللہ سے مانگے کہ یہ مصیبت جو آئی ہوئی ہے اللہ اسے ختم کرے. رو رو کر دعا مانگے. اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت سے آگے بہت سے کام ہوں گے, آپ حضرات بھی ان کا تعاون کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں.